وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی قومی مصالحتی اعلی کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کونسل نے ترکی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی ایک فہرست تیار کی ہے, لیکن اسے حتمی شکل دینا باقی ہے. کونسل کا ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایچ سی این آر کانفرنس کے لیے پوری طرح تیار ہے, اور انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. کونسل کے رکن اور سابق جہادی لیڈر حاجی دین محمد نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کانفرنس میں شرکت کریں گے یا نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں کہ طالبان کانفرنس میں شریک ہوں. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شہر پشاور میں طالبان کمانڈر کی ہلاکت ایک انفرادی واقعہ ہے, اور یہ اقدام اس ملک میں طالبان کی موجودگی سے متعلق پاکستان کی پالیسی سے وابستہ نہیں ہے. قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے پشاور میں طالبان کمانڈر کو ہلاک کرنے کے اقدام کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کونسل, پشاور کونسل اور دسیوں دینی مدارس سے طالبان کی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ ہے. ترجمان نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر کے حالیہ دورے پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے کے دوران انہوں نے طالبان کمانڈروں اور ہسپتالوں میں زخمیوں سے ملاقات کی تھی. افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ مہینوں میں ملک بھر میں عوامی املاک کو تباہ کر کے $1 ارب مالیت کا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے طالبان سے سوال کیا کہ وہ پلوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. صدر غنی منگل کو صدارتی محل میں 1000 مختلف ترقیاتی منصوبوں کے آن لائن افتتاحی پروگرام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ان منصوبوں پر ہیرات, بلخ, ننگرہار اور قندھار سمیت 4 صوبوں میں کام جاری ہے. افتتاحی تقریب میں نائب صدر امر اللہ صالح سمیت اعلی سرکاری عہدیدار شریک ہوئے. پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان پیر کی شام ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا. یاد رہے کہ پاکستان کو ابوظہبی فنڈ سے ملنے والے $2 ارب امدادی قرض کی ادائیگی 19 اپریل سن 2021 تک کرنا تھی, لیکن اب متحدہ عرب امارات نے اس کی ادائیگی کی مدت میں توسیع کر دی ہے. اگرچہ اس توسیع کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے, لیکن اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس قرض کی ادائیگی میں توسیع کی مدت لگ بھگ 1 سال تک ہو سکتی ہے. پاکستان میں وفاقی حکومت اور کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں, جس کے مطابق قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی, اور تحریک لبیک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دی گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی معاہدے کو پارلیمان میں نہیں لایا گیا. امریکہ نے پاکستان کو آب و ہوا کے مسائل پر ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کر لیا ہے. امریکی نمائندہ خصوصی برائے ماحولیات جان کیری نے پاکستان کے وزیر ماحولیات کو خط لکھ کر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندہ خصوصی جان کیری نے پاکستان کے وزیر ملک امین اسلم کو خط لکھا ہے. ان کے بقول مذکورہ خط میں ورچوئل سربراہ اجلاس میں آب و ہوا پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے. اس سے قبل آب و ہوا کی تبدیلی پر ہونے والی اس عالمی کانفرنس میں مدعو کیے جانے والے 40 ممالک کے سربراہان کی فہرست سامنے آئی تھی, جس میں پاکستان شامل نہیں تھا. امریکی اجلاس کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہ ہونے پر سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں کافی بحث کی گئی تھی, جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی رد عمل دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان پیر کی شام ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا. پاکستان کو ابوظہبی فنڈ سے ملنے والے 2 ارب ڈالر امدادی قرض کی ادائیگی 19 اپریل 2021 تک کرنا تھی, لیکن اب متحدہ عرب امارات نے اس کی ادائیگی کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے. اگرچہ اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی گئی, لیکن اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس قرض کی ادائیگی میں توسیع کی مدت لگ بھگ 1 سال تک ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ تیار کی ہے محمد جلیل نے, پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان میں وفاقی حکومت اور کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں, جس کے مطابق قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی اور تحریک لبیک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت العالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے کو پارلیمان میں نہیں لایا گیا, اب پی ٹی آئی پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طویل مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ حکومتی وفد اور تحریک لبیک کے رہنماؤں کے درمیان یہ بات طے پائی کہ منگل کے روز قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی اور تحریک لبیک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت اللہ العالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دے گی. شیخ رشید نے کہا کہ بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور جن لوگوں کے خلاف شیڈول 4 سمیت مقدمات درج ہیں ان کا اخراج کیا جائے گا.
قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے, جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی, دھرنے کو ختم کیا جائے گا.
معاہدے پر عمل درآمد کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس کا شیڈول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. منگل کے روز ہونے والے اجلاس میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی. ایوان میں نجی کاروائی کا دن ہے, اس لیے قرارداد بھی نجی بزنس کے طور پر پیش کی جائے گی. پیر اور منگل کی درمیانی رات ہونے والے مذاکرات کے دوران ہی تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن اور جماعت کی طرف سے حکومت سے مذاکرات کرنے والے ڈاکٹر محمد شفیق امینی نے اپنے آڈیو پیغام میں ملک بھر میں اپنے پیروکاروں سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی تھی. حکومت اور ٹی ایل پی معاہدے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا گیا, وزیر اعظم میں اگر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتے.
آپ نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو کالعدم کیوں قرار دی, کس بات پر قرار دیا؟ جمہوریت کے اندر یہ عمل نہیں ہوتے.
پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی معاہدے کو پارلیمان میں نہیں لایا گیا, حکومت نے سڑکوں پر ایکشن کیا اور کالعدم قرار دے دیا. اس معاملے میں لوگ قتل ہوئے, 500 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں کوئی بیان نہ دیا اور کسی بھی سطح پر پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب پی ٹی آئی پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سندھ پولیس نے تاریخی آثار قدیمہ موہنجو دارو میں نصب کنگ پریسٹ کے مجسمے کی نقل کی بے حرمتی کے الزام میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے. پولیس نے کہا ہے کہ اس مقدمے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جن سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
سندھ پولیس نے تاریخی آثار قدیمہ موہنجو دارو میں مذہبی پیشوا کے مجسمے کی نصب کی گئی نقل کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ان ملزمان پر مذہبی جذبہ کو ٹھیس پہنچانے کا الزام ہے. ملزم گل محمد ہلیو اور اس کے بیٹے تعمیر حسین کو ایئرپورٹ تھانے کی پولیس نے لاڑکانہ کی تحصیل دتو ڈیرو سے گرفتار کیا ہے, جبکہ تیسرا ملزم جاوید آہیر تاحال روپوش ہے. صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے ایئرپورٹ تھانے میں اتوار کے روز ایک مقدمہ درج ہوا تھا. اس مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر میں موہنجو دارو میں نصب کنگ پریسٹ یعنی سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے مجسمے کی نقل کی تذلیل کی گئی. مجسمے کو سندھ کی قدیم اور تاریخی تہذیب کی نمایاں نمائندگی کرا قرار دیا جاتا ہے۔ پولیس نے مقدمے میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295A شامل کی ہے۔ معروف وکیل جاوید احمد چھتاری کے مطابق یہ دفعہ پاکستان کے مجموعہ تعزیرات کے مذہب سے متعلق جرائم میں شامل ہے، جس کے تحت کسی کے مذہبی جذبات اور اعتقادات کو جان بوجھ کر بدنیتی کی بنا پر توہین کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔
جو کوئی دانستہ ماندانہ نیت سے پاکستان کے شہریوں کے کسی طبقے کے مذہبی احساسات کی تذلیل کی غرض سے بذریعہ الفاظ خواہ وہ تقریری ہوں یا تحریری یا اشاروں سے اس فرد کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرے یا توہین کا اقدام کرے، اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی شکایت کی سزا دی جائے، اس کی میعاد 10 سال تک ہو سکتی یا جرمانہ دونوں سزائے۔
ادھر سندھ کے وزیر ثقافت، سیاحت و نوادرات سید سردار علی شاہ نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین یا بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لایا جائے گا۔ موئنجودڑو پر تعینات شعبہ آرکیالوجی کے عملے کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جو توہین مذہب کی دفعات کے تحت انتظامیہ کی جانب سے درج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ موئنجودڑو کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ تقریباً 4500 سال قبل کا جدید شہر تھا۔ 555 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس علاقے کی اب تک صرف 10% کھنڈرات ہی کی کھدائی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے موئنجودڑو کو ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے 2 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان پیر کی شام ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس قرض کی ادائیگی میں توسیع کی مدت لگ بھگ 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے 2018 کے آخر میں پاکستان کی مالی مشکلات کے پیش نظر اسلام آباد کو مالی امداد فراہم کی تھی، لیکن بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے جموں کشمیر کے تنازع پر کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا، جس کے بعد پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے اور دونوں ممالک کی طرف سے پاکستان سے قرض کی واپسی کا تقاضا بھی کیا گیا۔ لیکن حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کم کرنے کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے پاکستان اور امارات کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے 2 ارب ڈالر کے قرض کی ادائیگی کی مدت میں توسیع سے پاکستان کو فوری طور پر درپیش اقتصادی مشکلات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔
ویل ہیلپ، شاہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک کرائسس کے تھرو گزر رہا ہے ملک، 2 بلین ڈالر از 2 بلین ڈالر، اس کا کچھ ہیلپ تو ہوگی، لیکن معاملہ کچھ سیاسی ہی ہے اور میرا خیال ہے یہ ملٹی لیٹرل ایشو ہے، اس میں انڈیا کا ایشو بھی شاید بیچ میں ڈال لینے، اور پھر سعودی عربیہ ہو یا یو اے ای ہو، وہ جس طرح امریکہ کا جو ریجنل ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے پڑھتا ہے، شاید اس کی طرف سے بھی کوئی چھوٹ مل رہی ہو جو ہم نے اعلانات انڈیا کے حوالے سے کیے ہیں۔
دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ حال ہی میں پاکستان اور اس کے عرب دوست ممالک بشمول سعودی عرب اور متحدہ امارات کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں،
اور جو پاکستان کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس میں اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ آپ سمجھیے وہ کنسیشنز آنے شروع ہو گئے جب یہ بیہائنڈ دا ڈور میسج دیا گیا ہے۔ اس میں ہم انڈیا سے بھی تعلقات بہتر کرنے چاہ رہے ہیں جو ہمیں دونوں جگہ سوٹ کرتا ہے، ہم ایران کے ساتھ تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشن شپ ود دی مڈل ایسٹ، تو وہاں پہ بھی ہم بیلنس چاہتے ہیں، ریلیشن ٹرانسفارم ہو رہی ہے۔ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ یو اے ای کا ایک جھکاؤ ہے انڈیا اور اسرائیل کی طرف جو بہت واضح ہے، پاکستان یہاں پر اپنے لیے ایک جگہ کریٹ کر رہا ہے۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد ایران کے 3 روزہ دورے پر منگل کو تہران پہنچیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اس دورے کے دوران وزیر خارجہ قریشی اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے 2 طرفہ علاقائی امور سمیت افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اندرونی صفوں میں اختلافات کے بحران سے دوچار ہے۔ چند روز قبل کابینہ میں شامل تین مشیر اسی فہرست کا حصہ تھے، جن کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مختلف الزامات کی بنیاد پر سرکاری عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ فہرست میں شامل دیگر وزراء اور عہدیدار اب اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں ہیں، جبکہ پارٹی کے اہم رہنما بشمول وفاقی وزراء اور اسپیکر قومی اسمبلی اپنے ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں واضح برتری حاصل ہونے کے باعث ان اختلافات کا وزیر اعلی محمود خان کی حکومت پر کوئی اثر نہیں، لیکن جہانگیر ترین کے حمایتی اراکین کی ناراضگی کی وجہ سے وفاق میں حکومت کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
چند روز قبل وزیر اعلی محمود خان کی کابینہ میں شامل تین مشیروں نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ مشیر ان وزراء اور دیگر سرکاری عہدیداروں کے فہرست میں شامل تھے جن کو مختلف الزامات کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے عہدوں سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور کی سینئر صحافی شاہد حمید نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی اس وقت بھی کھینچا تانی جاری تھی اور اقتدار کی جنگ جاری تھی، اور جو گروپ تھے وہ گروپ پچھلے دور میں بھی ایکٹیو رہے اور اس دور میں بھی صورت حال وہی ہے، اور پھر بہت سے لوگ ایکسیڈنٹ لے کے آئی ہے، بہت سے لوگ وظائف نہ ملنے کے بھی ناراض ہیں۔
وزارتوں اور دیگر سرکاری عہدوں کے علاوہ وزارت اعلیٰ کا پرکشش عہدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ شاہد امید کے مطابق مردان سے تعلق رکھنے والا عاطف خان ان کوششوں میں سر فہرست تھے،
کیونکہ عاطف گروپ وہ گروپ ہے کہ جو یہاں پہ حکومت سازی کے وقت اس کی کوشش تھی کہ حکومت اسے ملے، اور وہ پاورفل گروپ تھا، لیکن چونکہ وہ محروم رہ گیا اس لیے وہ محرومیاں سامنے آئیں، اور جب انہیں ہٹایا گیا تو اس کے بعد کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔
2018 کے انتخابات اور انتخابات کے بعد وفاق اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں کی بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان پچھلے چند مہینوں سے اختلافات جاری ہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بعض ممبران بھی جہانگیر ترین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شاہد امید کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہانگیر ترین کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہے، مگر پشاور میں روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی ارشد عزیز کا کہنا ہے،
وفاقی سطح پر کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جن لوگوں کے رابطے ہیں وہ جہانگیر ترین بھی یہاں اپنے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، جہاں پنجاب میں وہ گروپنگ ان کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی ان کے کچھ رابطے ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ وہ یہاں پہ آئے نہیں ہیں، وہ پنجاب کو اپنا بیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو پہلا ان کا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ پنجاب حکومت کے بعد وہ وفاق کی طرف آئیں گے۔ تو ابھی صوبے میں صرف ان کے رابطے ہیں، لیکن کوئی اس قسم کی میٹنگ یا کوئی اجلاس انہوں نے نہیں بلایا۔
ارشد عزیز ملک کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہے، لہٰذا اس قسم کی گروپ بندیوں سے صوبائی حکومت پر اس کے کسی قسم کے اثرات پڑنے کے امکانات معدوم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مشیروں اور وزراء کے مستعفی ہونے کے بعد خالی ہونے والے وزارتوں اور مشیروں کے عہدوں کے لیے پارٹی کے اہم رہنماؤں کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو تعینات کر دے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ نے پاکستان کو آب و ہوا کے مسائل پر ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے ماحولیات جان کیری نے پاکستان کے وزیر ماحولیات کو خط لکھ کر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندہ خصوصی جان کیری نے پاکستان کے وزیر ملک امین اسلم کو خط لکھا ہے۔ ان کے بقول مذکورہ خط میں ورچوئل سربراہی اجلاس میں آب و ہوا پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کی جانب سے امریکی نمائندہ خصوصی کا خط بھی ٹویٹر پر شیئر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آب و ہوا کی تبدیلی پر ہونے والی اس عالمی کانفرنس میں مدعو کی جانے والے 40 ملکوں کے سربراہان کی فہرست سامنے آئی تھی، جس میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ البتہ فہرست میں پاکستان کے پڑوسی ممالک بھارت، چین، بنگلہ دیش سمیت بھوٹان، کینیا اور دیگر ملک شامل تھے۔ امریکی اجلاس کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہ ہونے پر سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں کافی بحث کی گئی تھی، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں آب و ہوا سے تبدیلی سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں مدعو نہ کیے جانے پر ہونے والے شور شرابے پر حیران ہیں. انہوں نے کہا کہ مذکورہ اجلاس میں پاکستان کو مدعو نہ کیے جانے پر بلا جواز اعتراض سن کر حیران ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں کا محور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا ہے اور حکومتی پالیسی آئندہ نسلوں کو صاف ستھرا اور سرسبز پاکستان دینے کے عزم کے عین مطابق ہے. تاہم کانفرنس میں پہلے پاکستان کو مدعو نہ کرنے پر حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اسے حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو بقول ان کے کبھی اتنی سبکی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ مہینوں میں ملک بھر میں عوامی املاک کو تباہ کر کے $1 ارب مالیت کا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے طالبان سے سوال کیا کہ وہ پل کیوں تباہ کر رہے ہیں. صدر غنی منگل کے روز صدارتی محل میں 1000 مختلف ترقیاتی منصوبوں کے آن لائن افتتاحی پروگرام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ان منصوبوں پر ہرات، بلخ، ننگرہار اور کندھار سمیت 4 صوبوں میں کام جاری ہے. افتتاحی تقریب میں نائب صدر امر اللہ صالح سمیت اعلیٰ سرکاری عہدیدار شامل ہوئے. ادھر افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ایک عہدیدار نے کہا کہ پاکستان کے شہر پشاور میں طالبان کمانڈر کی ہلاکت ایک انفرادی واقعہ ہے اور یہ اقدام اس ملک میں طالبان کی موجودگی سے متعلق پاکستان کی پالیسی سے وابستہ نہیں. قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے پشاور میں طالبان کمانڈر کو ہلاک کرنے کے اقدام کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئٹہ کونسل، پشاور کونسل اور دسیوں دینی مدارس سے طالبان کی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے. ترجمان نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر کے حالیہ دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے کے دوران انہوں نے طالبان کمانڈروں اور ہسپتالوں میں زخمیوں سے ملاقات کی تھی. بنگلہ دیش میں اجرت نہ ملنے اور سخت اوقات کار کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پولیس کی فائرنگ سے 5 مزدور ہلاک ہو گئے. فائرنگ کا یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شمال مغربی حصے میں چین کی سرمایہ کاری سے بننے والے بجلی گھر کے مقام پر پیش آیا. چٹاگانگ کے سینئر پولیس افسر انور حسین نے بتایا کہ چٹاگانگ میں بنچ کھلی کے مقام پر کوئلے سے چلنے والے زیر تعمیر بجلی گھر چٹاگانگ پاور پلانٹ کے باہر ہفتے کے روز مظاہرین پولیس پر حملہ آور ہو گئے جس کی وجہ سے پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی. گتیارہ انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
انور حسین کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والے مزدوروں نے پلانٹ کی جگہ پر گاڑیوں اور مشینوں کو بھی نظر آتش کر دیا. موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے جب صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور ان پر اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا. پولیس افسر کے بقول پولیس اس طرح نرخے میں آ گئی کہ انہیں جواب میں فائرنگ کرنا پڑی. بنچ کھلی کے پولیس چیف عزیز الاسلام نے بتایا کہ مظاہرین کی تعداد وہاں تعینات پولیس اہلکاروں سے بہت زیادہ تھی. وہاں 50 کے لگ بھگ پولیس اہلکار تھے جبکہ مظاہرین کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی. اس واقعے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک جونیئر پولیس آفیسر نے میڈیا سے بات کرنے کا مجاز نہ ہونے کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاور پلانٹ پر چینی شہری بھی کام کر رہے ہیں. غیر ملکیوں کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے پولیس کو زیادہ احتیاط کرنا پڑی. بنچ کھلی کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اجرت کے معاملے پر یہاں کئی دن سے تنازع جاری ہے. بنچ کھلی کے رہنے والے اور مزدور مظاہرین کے حامی امیر الاسلام نے بتایا کہ مزدور اپنی اجرت میں اضافے، پچھلے واجبات کی ادائیگی اور جمعے، روزانہ نماز کے اوقات اور روزہ افطار کرنے کے لیے وقفہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مزدوروں کے احتجاج کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے روزانہ 10 گھنٹے کام لیا جاتا ہے. چٹاگانگ میڈیکل کالج اسپتال کے کئی ڈاکٹرز نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اسپتال کے بستروں پر گولی لگنے سے زخمی ہونے والے درجنوں مزدور موجود ہیں. دو کمپنیوں کے کنسورشیم نے 2016 میں 1320 میگا واٹ کا چٹاگانگ پاور پلانٹ بنانے کے معاہدے پر دستخط کیے. یہ معاہدہ بنگلہ دیشی کمپنی ایس عالم گروپ اور چین کی کمپنی شینڈانگ الیکٹرک پاور کنسٹرکشن کمپنی کے درمیان طے پایا. پلانٹ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بنگلہ دیش کا سرکاری پاور ڈیولپمنٹ بورڈ اس کے ذریعے پیدا ہونے والی بجلی خریدے گا. اس پلانٹ میں چین کی کمپنی کا 30% حصہ ہے. یہ پاور پلانٹ بنگلہ دیش سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے شروع کیے گئے چین کی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں شامل ہے. سال 2016 میں اس منصوبے پر معاہدہ طے پانے کے بعد جب کنسورشیم نے اس کے لیے زمین حاصل کرنا شروع کی تو ماہرین کا کہنا تھا کہ پلانٹ کی تعمیر سے قبل اس کی ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لیا جائے. اس حوالے سے کوئی عوامی سماعت نہیں کی گئی جو کہ ایسے منصوبوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. مقامی افراد کی جانب سے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. سال 2016 میں پلانٹ کے تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے گروپ پر پولیس نے فائرنگ کی تھی. اس واقعے میں 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دیگر 2 افراد چند روز بعد اسپتال میں چل بسے. اس کے بعد 2017 میں بھی ایسے ہی ایک تصادم کے دوران ایک اور مقامی شخص کی ہلاکت ہوئی.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर के रोज ओवल ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के कानून साजों को बताया कि वो $2 trillion की मुलाजमतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। सदर बाइडन ने तस्लीम किया कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इस पैकेज के लिए फंड्स की फराहमी है। पीर के रोज ये मीटिंग ऐसा दूसरा मौका था जब सदर ने अमरीकी बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कानून साजों के साथ इस उम्मीद से मुलाकात की कि इस पैकेज पर ऐवान और सेनेट में दोनों जमातों की हिमायत की जा सके। व्हाइट हाउस ने इजलास के बाद एक बयान में कहा कि रुकन कांग्रेस इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इस मंसूबे के मुख्तलिफ शोबों और उनके लिए रकम की फराहमी का क्या किया जाए। सदर बाइडन ने इजलास में उठाए गए सवाल और तजावीज पर आरा देने के लिए कहा, ताहम उनका कहना था कि कुछ ना करना कोई ऑप्शन नहीं। व्हाइट हाउस में आबोहवा से मुतल्लिक इस हफ्ते रहनुमा इजलास से कबल अमरीका ने आबोहवा के मसले को ऐसे में अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल किया है जब वो ग्रीन एनर्जी के इनकलाब की उम्मीद कर रहा है। पीर के रोज वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रियासत मैरीलैंड के शहर एनापोलिस में चेसापीक बे फाउंडेशन में खिताब के दौरान आबोहवा के मामले पर अमरीकी क़यादत की अहमियत को उजागर किया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कुरायर्स के हर मुल्क को दो काम करना है, एक तो ये कि कार्बन का अखराज कम किया जाए और दूसरे आबोहवा की तब्दीली के असरात के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अमरीका की जिद्दत और सनत इन दोनों में सफे अव्वल पर रहेगी। आबोहवा से मुतल्लिक सरबराह इजलास में आलमी रहनुमा 22 और 23 अप्रैल को वर्चुअली शरीक होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग दुनिया के 39 मुल्कों के लीडरों में शामिल हैं जिन्हें इस हफ्ते इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी वजीर खारजा ने पीर के रोज खबरदार किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी में बेहतरी में चीन अमरीका से आगे है। मैरीलैंड में चेसापीक बे फाउंडेशन में तकरीर करते हुए ब्लिंकन ने कहा था कि फिलहाल हम चीन से पीछे हैं, जो दुनिया में सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, बैटरीज और बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने और बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के एक तिहाई पेटेंट उसके पास हैं। ईरानी अहदेदारों ने पीर के रोज कहा है कि ईरान और आलमी ताकतों ने अमरीका की जानिब से सन 2015 के माहदे को तर्क करने के बाद इसे दोबारा बहाल करने के सिलसिले में कुछ पेशकदमी की है और एक अबूरी माहदा पायदार हल के लिए वक्त हासिल करने का एक तरीका हो सकता है। तेहरान और आलमी ताकतों की मुलाकात अप्रैल के अवाल से ही वियाना में जारी रही है ताकि वो अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों और ईरान की जानिब से जौहरी माहदे की खिलाफ वर्जियों के बाद इस माहदे को दोबारा बहाल करने पर गौर कर सकें और दोनों के ताल्लुकात मामूल पर आ सकें। अमरीका में गुज़श्ता साल मई में एक स्याह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत में नामजद पुलिस अफसर डेरेक शावन के खिलाफ इकदाम कत्ल के केस में पीर के रोज वोरेगन के वकला ने इख्तितामी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब इस अहम केस का फैसला जूरी पर मुनसर है जो इंतहाई सिक्योरिटी के इंतजाम के दरमियान दोनों जानब की शहादतों और वकला के दलाइल की रोशनी में केस का फैसला सुनाएगी। असद नजीर तफसील बयान करते हैं।
पीर को जूरी के अरकान के सामने अपने इख्तितामी दलाइल देते हुए जॉर्ज फ्लॉयड के वकील स्टीव श्लाइकर ने कहा कि ऑफिसर डेरिक शावन को ये मालूम होना चाहिए था कि वो जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर टांग रखकर उन्हें जिंदगी से महरूम कर रहे हैं। शावन के वकील एरिक नेल्सन ने अपने दलाल में कहा कि डेरिक शावन ने जो इकदाम उठाए वो मौके की मुनासिबत से ठीक थे। इनका कहना था कि 46 साल जॉर्ज फ्लॉयड की मौत दिल के आर्जे और गैर कानूनी मुनशियात के इस्तेमाल की वजह से हुई है। बाज मुबसरीन का कहना है कि कानून के मुताबिक पुलिस अफसरान के पास बाज हालात में ये गुंजाइश होती है कि कुछ हद तक ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनके इकदामात को खास हालात में किसी भी माकूल पुलिस अफसर की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात के बराबर ही समझा जाता है। डेरिक शोवन के वकील भी इसी जानिब ज्यूरी की तवज्जो मबजूल का रहे हैं। फ्लाइट के वकील ने ज्यादा मकदार में मनशियात लेने, इर्द गिर्द खड़े हजूम के पुलिस अफसरान को परेशान करने, फ्लाइट में खास किस्म की मनशियात लेने की वजह से गैर मामूली ताकत के आने और गाड़ी के खारिज होने वाले धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मकदार में जज्ब होने जैसे तमाम नजरियात को रद्द कर दिया जो डेरिक शावन के वकील की जानिब से मुलजिम के दिफा में पेश किए गए थे। फ्लाइट का पोस्टमार्टम करने वाले तिब्बी मुआयनाकार डॉक्टर एंड्रयू बेकर ने अपनी रिपोर्ट में फ्लाइट की मौत को कत्ल करार दिया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हलाकत की दीगर वजूहात में इनको तवील अरसे तक लाहक अमराज भी शामिल थे। 45 साल डेरिक शावन पर सेकेंड डिग्री कत्ल تھرڈ ڈگری قتل اور سیکنڈ ڈگری اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ان تمام الزامات پر جیوری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شاون کے اقدامات کی وجہ سے فلائٹ کی موت واقع ہوئی ہے اور یہ کہ کیا اس نے بیجا طاقت کا استعمال کیا۔ امریکہ میں سیکنڈ ڈگری یعنی ارادتاً قتل کی سزا 40 برس قید ہے، تھرڈ ڈگری ارادتاً قتل کی سزا 25 سال اور سیکنڈ ڈگری اقدام قتل کی سزا 10 برس تک ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو ارد گرد کھڑے شہریوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی، جس کے بعد امریکہ کے کئی شہروں اور دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ڈیرک شووین اور ان کے دیگر ساتھیوں کو پولیس کے محکمے نے اس واقعے کے بعد ملازمت سے برخاست کر دیا تھا۔ اب ان پر جارج فلائیڈ کے قتل کا الزام ہے، جبکہ ان کے ساتھیوں پر معاونت کے الزامات ہیں۔ پیر کو جارج فلائیڈ کے کیس کی سماعت کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ نہ صرف ڈیرک شووین کے خلاف چلنے والے کیس کی حساس نوعیت ہے، بلکہ گزشتہ اتوار کو منیاپولس کے شہر کے نواح میں ایک خاتون پولیس افسر کی گولی سے ہلاک ہونے والے 20 سالہ سیاہ فام شہری ڈونٹے رائٹ کے حق میں کئی روز سے جاری مظاہرے بھی ہیں۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کے نواح میں واقع واشنگٹن کاؤنٹی کے اٹارنی پیٹ آربٹ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ سیاہ فام نوجوان ڈانٹے رائٹ پر گولی چلانے والی سفید فام خاتون پولیس افسر کم پورٹر پر سیکنڈ ڈگری مین سلاٹر کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ چین ملک کے مغربی سنکیانگ خطے میں اغور اور دیگر مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرا ہے۔ پیر کے روز جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انسانی حقوق کے علمبردار ادارے نے کہا کہ چینی قیادت دیگر جرائم کے علاوہ وسیع پیمانے پر نظر بندی، تشدد اور ثقافتی جبر کی منظم پالیسیوں کی بھی ذمہ دار ہے۔ رپورٹ میں ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے مربوط بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، جس کے تحت ذمہ دار حکام پر ویزا کی پابندی، سفری پابندی اور مخصوص افراد پر پابندیاں لگانا شامل ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی چین میں ڈائریکٹر صوفی ریچرڈسن نے ایک بیان میں کہا کہ چینی حکام نے منظم طریقے سے مسلمانوں، ان کی زندگیوں، ان کے مذہب اور ثقافت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ تربیت اور انتہا پسندی کی روک تھام کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ بیانیہ انسانیت کے خلاف جرائم کی سنگین حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اگرچہ ان مسلمانوں پر چین کے ظلم و ستم کی کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ برسوں میں یہ صورتحال غیر معمولی سطح تک پہنچ گئی۔ سٹینفرڈ یونیورسٹی کے سینٹر برائے ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل جسٹس میں شعبے سے وابستہ بیتھ وان شاک کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی آبادی کے خلاف چینی حکومت کی پالیسیاں اور عمل بین الاقوامی قانون کے تحت انسانیت سوز جرائم کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ان جرائم کو روکنے میں حکومت کی ناکامی یا ذمہ داروں کو سزا دینے سے گریز مضبوط اور مربوط بین الاقوامی کارروائی کی متقاضی ہے۔ امریکہ اور دیگر ملکوں کا کہنا ہے کہ چین سنکیانگ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان نے پیر کو ان الزامات کو مسترد کر دیا، جن کے مطابق بیجنگ نے خطے میں نسل کشی یا انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کے مطابق چین کی جانب سے سنکیانگ میں سیکیورٹی مہم کے آغاز کے بعد 1 ملین سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ چین سنکیانگ میں بین الاقوامی مبصرین کو رسائی دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ اور آئیے اب دنیا بھر سے کورونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں تمام بالغ افراد کے لیے جس روز ویکسینیشن کی فراہمی کی تاریخ مقرر کی تھی، اسی دن وائٹ ہاؤس کی COVID-19 ریسپانس ٹیم نے سلامتی، افادیت اور ویکسین کے حصول میں آسانی کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے COVID-19 کے لیے سینئر مشیر اینڈی سلاورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیر کو ویکسینیشن ڈے کہا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ہر امریکی ہر ریاست اور علاقے میں ویکسین حاصل کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ورچوئل بریفنگ کے دوران سلاورٹ نے کہا کہ پیر کے روز سے تمام امریکیوں میں 90% افراد کے لیے ویکسین حاصل کرنے کا مقام 5 میل کے اندر ہوگا، اور ہر ایسے مرکز پر ویکسین کی کافی مقدار بھی موجود ہے جس سے ہر فرد کے لیے پہلی خوراک دستیاب ہو سکے گی۔ امراض کی روک تھام کے امریکی مراکز کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت وبائی مرض کے ایک پیچیدہ مرحلے کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ روزانہ اوسطاً 67,400 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو ایک ماہ قبل کے مقابلے میں زیادہ ہیں جب نئے کیسز کی اوسط 50,000 تھی. انہوں نے کہا کہ اموات اور ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت تک 192 ملین امریکیوں کو COVID-19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک مل چکی ہے جو صدر کی صدارت کے پہلے 100 دن کے 200 ملین کے ہدف کا 90% ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ امریکی بالغ افراد میں سے 50% کو جزوی طور پر ویکسین دی جا چکی ہے جبکہ 25% کی ویکسین مکمل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مرتب کیے گئے جائزوں کے مطابق یہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے. صدر کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤجی نے ویکسین لینے سے ہچکچاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حقیقی اعداد و شمار دستیاب ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہیں. انہوں نے دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور CDC کے متعدد کلینکل تجربات کا حوالہ بھی دیا. فاؤجی نے توجہ دلائی کہ اسرائیل میں 61% آبادی نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لے لی ہے جس کے بعد وہاں نئے کیسز کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوئی. انہوں نے ویکسینیشن کو حالات کو معمول پر لانے کی جانب رواں شاہراہ قرار دیا اور کہا کہ ہر روز زیادہ سے زیادہ افراد کے ویکسین لینے سے قوم زندگی کے معمولات سے قریب تر ہوتی جائے گی. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سویڈن کی نوجوان کارکن گریٹا تھنبرگ نے کہا ہے کہ دنیا کے ملک حکومتیں اور ویکسین بنانے والے ادارے کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات کو دور کرنے کی کوششیں تیز کر دیں کیونکہ زیادہ تر ویکسین دنیا کے امیر ترین ملکوں نے حاصل کی ہے جبکہ غریب ملکوں کو ویکسین کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پیر کے روز ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 5.2 ملین نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت کے مطابق یہ کسی بھی ایک ہفتے میں کرونا وائرس کے سامنے آنے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے. ماحول کی تبدیلی کے لیے فرائیڈیز فار فیوچر کے نام سے بنائی گئی غیر سرکاری فاؤنڈیشن کی جانب سے گریٹا تھنبرگ نے WHO کو 1,00,000 یورو یعنی $1,20,000 کی رقم عطیہ کی ہے تاکہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین خرید کر ان ممالک کو بھجوائیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر غریب ملکوں کو. WHO کی طرف سے دی جانے والی معمول کی بریفنگ میں گریٹا ایک مہمان کے طور پر مدعو تھیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں کہ زیادہ آمدن رکھنے والے ممالک میں تو نوجوان اور صحت مند افراد کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ کم یا درمیانے درجے کی آمدن رکھنے والے ممالک میں کام کرنے والے فرنٹ لائن ورکر اور ایسے اشخاص بھی جو خطرے کی زد میں آنے والے گروپوں میں شامل ہیں اس ویکسین سے محروم ہیں. گریٹا تھنبرگ نے ریکارڈ وقت میں ویکسین کی تیاری کو سراہتے ہوئے ان تخمینوں کا ذکر کیا جن کے مطابق زیادہ آمدن والے ممالک میں اب تک ہر 4 میں سے 1 شخص کو ویکسین لگ چکی ہے جبکہ کم یا متوسط آمدن والے ممالک میں ہر 500 میں سے 1 شخص کو ویکسین میسر آئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری، حکومتیں اور ویکسین بنانے والوں کو ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی بحران کی طرح زیادہ کمزور اور آسانی سے وائرس کا شکار والوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے اور اسی طرح عالمی مسئلے کے لیے عالمی حل کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈانوم کیبری ایسس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مسلسل 8 ہفتوں سے کرونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ ہلاکتوں میں بھی 5ویں مسلسل ہفتے اضافہ ہو رہا ہے. جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اب تک 30,00,000 افراد COVID-19 سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 141 ملین افراد اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 14,07,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 30,11,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں. امریکہ میں 5,66,904، برازیل میں 3,71,678، میکسیکو میں 2,12,228 جبکہ بھارت میں 1,77,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کیسز کے لحاظ سے امریکہ 3,16,00,000 سے زائد کیسز کے ساتھ پہلے جبکہ بھارت 1,47,00,000 سے زائد کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے.
امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ سفر نہ کرنے کی اپنی ہدایات دنیا کے 80% ملکوں تک بڑھا دے گا کیونکہ COVID-19 سے مسافروں کے لیے بے حد خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ تازہ ترین ہدایات سفر کی ممانعت کرنے والے لیول 4 کے ملکوں میں خاصا اضافہ کر دے گی۔ امریکیوں کو یورپ کے بیشتر ممالک کے سفر سے پہلے ہی روکا گیا ہے۔ واشنگٹن نے تقریباً تمام ایسے لوگوں پر جو امریکی شہری نہیں اور حال ہی میں یورپ، چین، برازیل اور جنوبی افریقہ کا سفر کر چکے ہیں پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہانگ کانگ نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آنے کے بعد بھارت، پاکستان اور فلپائن سے پروازوں کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام نے ایک بیان میں کہا کہ 20 اپریل سے 2 ہفتوں کے لیے مذکورہ ملکوں سے پروازوں کو معطل کر دیا جائے گا۔ حکومت نے کہا کہ گزشتہ 14 دنوں میں ہانگ کانگ میں بیرون ملک کی قسم کے متعدد کیسز سامنے آئے، جس کے بعد مذکورہ تینوں ملکوں کو کرونا درجہ بندی کے انتہائی خطرناک ملکوں میں شامل کر دیا گیا۔ اتوار کے روز ہانگ کانگ شہر میں 30 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 29 بیرون ملک سے آنے والوں کے تھے۔ ہانگ کانگ میں کیسز کی یہ تعداد 15 مارچ کے بعد یومیہ کیسز کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ اور کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے ساتھ سرحد پر روسی فوجی اقدامات کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ ماسکو نے اس علاقے کے 7 سال قبل کریمیا پر حملے کے دوران جمع کی گئی فوج سے زیادہ نفری تعینات کی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے پیر کے روز میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے روسی افواج کی تعیناتی کو سنجیدہ قرار دیا اور کہا کہ یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا ہے اور روسیوں کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ سب تربیت کے لیے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مکمل طور پر واضح نہیں کہ کیا روس کا مقصد فوجی تربیت ہے یا کچھ اور۔ یورپی یونین کے اہلکار کہتے ہیں کہ اس علاقے میں روس کی 1 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے۔ یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ یہ یوکرین کی سرحدوں پر روسی فوج کی اب تک سب سے بڑی فوجی تعیناتی ہے۔ بورل نے مزید کہا کہ علاقے میں کشیدگی بڑھ جانے کا سنگین خطرہ موجود ہے۔ یورپ میں پچھلے ہفتے امریکی فوج کے اعلی کمانڈر ایئر فورس جنرل ٹاڈ والٹرز نے امریکی قانون سازوں کو بتایا تھا کہ علاقے میں روسی فوجی نفری بڑھ گئی ہے اور آئندہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران روسی فوج یا درمیانے درجے کی فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تاہم امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی روس سے اشتعال انگیزی بند کرنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اخبار سنڈے ٹائمز نے برطانوی بحری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ برطانیہ آئندہ ماہ 2 جہاز بحیرہ اسود بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شمال مشرقی شام میں حکام نے داعش سے وابستہ جنگجوؤں کے 44 بچوں کو روس کی حکومت کے حوالے کر دیا۔ یہ بات کرد عہدیداروں نے اتوار کے روز بتائی۔ 3 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی حوالگی روس کے وفد کی مقامی حکام کے ساتھ کامشلی شہر میں ہونے والی ملاقات کے بعد عمل میں لائی گئی۔ شمال اور مشرقی شام میں خود مختار انتظامیہ کے خارجہ تعلقات کے امور کے سربراہ عبد الکریم عمر نے بتایا کہ روس کے حوالے کیے جانے والے بچے یتیم تھے اور اس کی تصدیق روس کی طرف سے کیے گئے DNA ٹیسٹوں میں ہو چکی ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
شمال اور مشرقی شام میں خود مختار انتظامیہ آنیس سیرین ڈیموکریٹک فورسز سے وابستہ ایک گورننگ باڈی ہے اور کرد قیادت والا ایک فوجی اتحاد ہے جو شام کے اندر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی رہا ہے۔ عبد الکریم عمر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کے حوالے کیے جانے والے بچوں کے والدین داعش سے وابستہ روسی جنگجو تھے جو اس دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی میں مختلف اوقات میں مارے گئے۔ بچوں کے حقوق کے لیے روس کی پریزیڈنشل کمشنر اینا کوزنیت سووا نے کہا ہے کہ ان کا ملک شمال مشرقی شام کے اندر حراستی مرکز میں موجود روسی بچوں کو واپس لانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار 44 بچوں کی روس واپسی کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے روسی شہری اس وقت سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی تحویل میں ہیں، تاہم مقامی خبر رساں ذرائع کے مطابق یہ تعداد اندازاً 200 تک ہو سکتی ہے۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ روس داعش کے روسی جنگجوؤں کے بچوں کو شام سے واپس اپنے ملک لے گیا ہو۔ کرد عہدیدار عبد الکریم عمر کے مطابق اس سے قبل 140 بچوں کو 4 بار مختلف اوقات میں واپس روس بھجوایا گیا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس SDF کی تحویل میں اس وقت بھی 60,000 سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق داعش کے جنگجوؤں کے خاندانوں یا ان کے لیے ہمدردی رکھنے والوں سے ہے۔ ان افراد کو شمال مشرقی شام میں مختلف حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے۔ ایسے زیادہ تر افراد کو سال 2019 میں امریکہ کی قیادت والی اس مہم کے بعد گرفتار کیا گیا جس میں مشرقی شام کے اندر داعش کی نام نہاد خلافت کو تباہ کر دیا گیا۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ ساتھ ایس ٹی ایف نے داعش کے 10,000 سے زیادہ جنگجوؤں کو تحویل میں لے رکھا ہے. ان میں کم از کم 2,000 غیر ملکی شہری ہیں. سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے مختلف ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زیر حراست اپنے شہریوں کو واپس لے اور خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس داعش کے قیدیوں اور ان کے گھر والوں کو لامحدود وقت تک پاس رکھنے کے لیے درکار وسائل نہیں ہیں، بالخصوص ایسے حالات میں جب خطے میں کورونا وائرس بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. اگرچہ زیادہ تر ملکوں نے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، فن لینڈ اور وسطی ایشیا کے بعض ممالک اپنے کچھ شہریوں کو واپس لے گئے ہیں.
اور امریکہ کی دو وفاقی ایجنسیاں ہیوسٹن کے قریب ٹیسلا کے مہلک حادثے کی تحقیقات کے لیے اپنی ٹیمیں بھیج رہی ہیں. مقامی حکام نے کہا ہے کہ حادثے کے وقت سٹیئرنگ کے پیچھے کوئی نہیں تھا. نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے پیر کے روز بتایا کہ وہ ہفتے کی رات ہونے والے اس حادثے کا جائزہ لینے کے لیے تفتیشی ٹیمیں ٹیکسس کے علاقے سپرنگ میں بھیجیں گی. اس حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہیرس کاؤنٹی سے کانسٹیبل مارک ہرمن کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کو پورا یقین ہے کہ کوئی بھی اس ٹیسلا گاڑی کو نہیں چلا رہا تھا جو ایک رہائشی علاقے میں سڑک پر ایک درخت سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. لیکن وہ ابھی بھی یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا الیکٹرک کار خود کار ڈرائیونگ کے موڈ میں تھی یا نہیں. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کو پیر کے روز زمین کے علاوہ ایک دوسرے سیارے پر اپنے چھوٹے سے انجوینٹی نامی ہیلی کاپٹر کی مریخ پر کامیاب پرواز کرنے کی تصاویر اور ڈیٹا موصول ہوا. اس ہیلی کاپٹر کا کنٹرول زمین پر تھا. ہیلی کاپٹر نے مریخ کی سطح سے 3 میٹر کی بلندی تک پرواز کی اور پھر محفوظ طریقے سے سطح پر اتر گیا. چند سیکنڈز کے بعد خلائی ادارے کو ہیلی کاپٹر کی خود کی نیچے سطح پر نظر آنے والی اپنے سائے کی تصویر اور بعد میں چند میٹر کی دوری پر کھڑے ناسا کے خلائی مشن پرسویرنس سے لی گئی ویڈیو بھی موصول ہو گئی. ہیلی کاپٹر کا وزن صرف 1.8 کلوگرام ہے جو فروری میں پرسویرنس کے ساتھ ہی مریخ پر لینڈ ہوا تھا. ہیلی کاپٹر پر کیمروں کے علاوہ کوئی اور سائنسی آلات نصب نہیں کیے گئے. اور چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے ایک سابق نائب صدر والٹر مونڈیل انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 93 برس تھی. وہ ایک لبرل شخصیت تھے جنہوں نے اپنا صدارتی انتخاب اپنے اس کھلم کھلا بیان کی وجہ سے ہارا جب انہوں نے کہا کہ منتخب ہونے کی صورت میں وہ ٹیکسوں میں اضافہ کریں گے. مونڈیل کے خاندان کی طرف سے بتایا گیا کہ پیر کے روز منیاپولس میں ان کی وفات ہوئی. مونڈیل نے منیسوٹا میں بطور اٹرنی جنرل اور امریکی سینیٹر کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. انہوں نے 1977 سے 1981 کے دوران سابق صدر جمی کارٹر کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے تھے. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا مزید رپورٹوں کے لیے.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کا مستقل سلسلہ لائف 360 صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے. کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات بہت سے لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ کا بھی باعث بنے ہیں. اس صورتحال میں اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے، آئیے سنتے ہیں سباشا خان سے.
عالمی ادارہ صحت کے ایک سروے کے مطابق COVID-19 کی وبا نے دنیا کے 93% ممالک میں ذہنی بیماریوں کے علاج کی سہولیات میں ایک ایسے وقت میں شدید خلل ڈالا ہے جب ان سہولیات کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے. سروے میں شامل 130 ممالک نے کرونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث ذہنی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کئی کلیدی سروسز میں خلل پیدا ہونے کی اطلاع دی ہے.
60% ملکوں میں بچوں اور نوجوانوں سمیت معاشرے کے کمزور افراد کے لیے ذہنی صحت کی سہولیات میں کمی آئی. 67% ملک کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی خدمات میں رکاوٹیں پڑنے سے متاثر ہوئے. 35% ممالک میں ایسی ہنگامی طبی امداد کی سہولیات متاثر ہوئیں جو دورے پڑنے اور ذہنی صحت کے دیگر مسائل کے لیے لازمی ہوتی ہیں، جبکہ سروے میں شامل 30% ملکوں نے ذہنی، اعصابی اور منشیات کے استعمال سے منسلک ذہنی مسائل کے علاج کی ادویات کی رسائی میں خلل کو رپورٹ کیا.
ذہنی مسائل کے علاج کی سہولیات اور ان تک رسائی ایک ایسے وقت میں متاثر ہو رہی ہیں جبکہ انہی مسائل میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے. پبلک ہیلتھ جریدے میں شائع ہونے والی ایک پاکستانی اسٹڈی کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران سماجی فاصلے اور الگ رہنے کی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی صحت کے تمام پہلوؤں پر شدید اثر پڑا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ میں بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں.
امینا وڈز نیو یارک کی ایک سماجی کارکن اور ماہر نفسیات ہیں جن کا گزشتہ پورا سال کرونا وائرس سے ذہنی طور پر متاثر ہونے والوں کی مدد میں گزرا.
People are not well.
اس وقت لوگ اچھا محسوس نہیں کر رہے, وہ تھک چکے ہیں, ان پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے.
Feeling overworked. People are overworked.
ان کے پاس آنے والے کلائنٹس میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کووڈ مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں.
There was a lot of appreciation for the health.
صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور ان کے کام کی تعریف تو بہت ہوئی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر زیادہ توجہ دی گئی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے.
Impacting their physical health, their mental health.
حکام کا کہنا ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے.
Pandemic has taken a huge toll on their physical.
COVID-19 کی وبا نے ان کی ذہنی صحت کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جس سے ان کے خاندان اور کمیونٹیز پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں. بے چینی, افسردگی, بے خوابی اور تناؤ سب میں اضافہ ہوا ہے. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انسانیت کے مشکل ترین دور میں ہر ایک کی مدد کے لیے کھڑے ہیں.
ورس کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی وبا کے ذہنی صحت پر اثرات محسوس کرنے والوں میں شامل ہے.
میں نے ایسے لمحے بھی گزارے ہیں جب میں توجہ نہیں دے پاتی تھی, ایک منتشر کیفیت اور ایسی بے چینی محسوس کرتی تھی جیسے بے چینی میرے پیٹ میں گڑ کر رہ گئی ہو.
اپنے بچے کی تنہا پرورش کرنے والی اس ماں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے 12 سالہ بیٹے پر بھی اس کا اثر دیکھا ہے, جو بہت سے دوسرے بچوں کی طرح ایک سال سے زیادہ عرصے سے اسکول گھر سے ہی آن لائن اٹینڈ کر رہا ہے.
یقیناً اس کی سماجی اور جذباتی صحت پر بھی اثر پڑا ہے. میں نے اسے کبھی ایسے نہیں دیکھا, اگر میں رو پڑوں تو معاف کیجیے گا, لیکن میں نے اسے کبھی اتنا مایوس اور غم زدہ نہیں دیکھا.
امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق COVID-19 سے منسلک طویل دباؤ کے صحت پر اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. ریسرچ میں شامل لازمی خدمات انجام دینے والے 29%, یعنی ہر 10 میں سے 3 افراد نے وبا کے آغاز کے بعد سے اپنی ذہنی صحت میں کمی کی شکایت کی ہے.
I feel like the deep breath thing myself.
شاید گہری سانس لینا ایک گھسی پیٹی بات لگے, لیکن گہری سانس لینے سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے. کبھی کبھی جب میں ہمت ہارنے کے قریب ہوتی ہوں تو باتھ روم میں جا کر روتی ہوں, جس سے مدد ملتی ہے. اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتی ہوں, یا پھر جب مجھے کچرا باہر لے جانا ہوتا ہے تو میں اپنے رولر سکیٹس پہن کر اسے باہر پھینکنے جاتی ہوں.
ایسے ہی آسان اقدامات اپنا کر دنیا بھر میں لوگ اس تاریخ اور آزمائشوں سے پر سال کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپا شاہ خان, وائس آف امریکا, فیئرفیکس, ورجینیا.
اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں امریکہ میں سسٹر ہوڈ آف سلام شلوم نامی ایک تنظیم جو یہودی اور مسلمان خواتین کو ایک دوسرے کی مشترکہ مذہبی اقدار اور رہن سہن کے طریقوں سے آگاہ کری ہے. اس تنظیم سے کئی پاکستانی امریکی خواتین بھی وابستہ ہیں. نخبت مالک بتا رہی ہیں کہ دونوں کے کیا چیلنجز ہیں اور یہ تنظیم کام کیسے کرتی ہے. رپورٹ پیش ہے.
If it wasn't for your persistence,
پاکستانی نژاد امریکن مسلم عطیہ آفتاب کو 2010 میں ایک فون کال موصول ہوئی. کال کرنے والی خاتون کا نام شیرل اولٹسکی تھا, جو یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والی امریکی خاتون ہے.
انہوں نے میرے گھر کے نمبر پر فون کیا اور کچھ اس قسم کا میسج چھوڑا کہ میں ایک یہودی خاتون ہوں اور ایک مسلم خاتون سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے اس کا جواب نہیں دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون ہے اور مجھے کیوں فون کر رہی ہیں. لیکن وہ مصر رہی اور شاید 3 بار کالز کی, اور پھر میں نے ان کا فون اٹھا لیا اور ملنے پر راضی ہوئی. ہم کافی پینے بیٹھے اور فوراً ہی دوستی ہو گئی.
And we hit it off immediately.
We say shalom.
And Islam, we say salam.
اور یوں سسٹر ہوڈ آف سلام شلوم قائم کی گئی, جس میں یہودی اور مسلم خواتین کو شامل کیا گیا.
You know, we know as Muslims,
ہمیں قرآن میں یہودی اور مسیحی افراد کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ مسیحی اور یہودی افراد کو دراصل مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا. سو میرے لیے بہت حیرانگی کا باعث تھا. ہم نے 6 یہودی خواتین اور 6 مسلم خواتین کو اکٹھا کیا اور میرے گھر میں ملے.
6 Jewish women and we met in my home.
After 30 years of marriage, I didn't expect to fall in love with Muslim women.
2010 سے اب تک ملاقاتوں کا یہ سلسلہ 12 خواتین سے پھیل کر 7,000 سے زیادہ مسلم اور یہودی خواتین کی ایک ایسی تنظیم میں بدل گیا ہے جو ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور زندگی کے طور طریقوں کو بہتر طور پر جاننے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں پھیلی نفرت کو بھی دور کر رہی ہیں.
The United States changed dramatically
in the wake of 9/11.
America 9/11 ke baad dramai taur par tabdeel ho chuka hai aur Islam ke khilaf jazbaat ya Islamophobia had se zyada phaila hai. Hum Yahudi khawateen hone ke nate iska muqabla karna chahti hain kyunki hum khud mehz apne mazhab ki wajah se taassub aur imtiyazi sulook ka samna kar chuke hain.
Practices against us just because of our religion.
Dono hamari dono communities mein misunderstandings hain, stereotypes hain, aur yahi reason hai ki hum chahte the ki log aap khud ek musalman ya yahudi ko khud jane aur phir aapko pata chale ki wo kis kism ke log hain. Aur bahut sari meri Jewish friends ne ye pehli dafa unka encounter hua hai ki unhone kisi musalman se dosti ki hai.
And I put reasons.
Is platform par ikatthi hone wali khawateen aapas mein azdawaji zindagi ke masail aur gharelu totkon se lekar mazhabi aqaid aur saqafati pehluon tak par guftugu karti hain. کورونا کی وبا کے باعث آج کل یہ میٹنگز آن لائن ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے یہ خواتین ملک بھر کے مختلف شہروں میں ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں کو بھی مناتی رہی ہیں.
But we, you know, there are things that we have in common and that is kosher.
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دونوں مذاہب میں مشترک ہیں, مثلا کوشر کھانے کا اصول جس پر بہت سے یہودی عمل کرتے ہیں, اور ہم مسلمان بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سور کا گوشت نہیں کھاتے, شراب نہیں پیتے. یہودی اور مسلم خواتین میں پردہ بھی ایک مشترک قدر ہے, اور ساتھ ہی مسلم خواتین کا یہ چیلنج کہ انہیں اپنی کمیونٹی میں آگے بڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں, یہ چیلنج یہودی خواتین کو بھی درپیش ہوتا ہے.
سسٹرہڈ آف سلام شلوم اس وقت امریکہ بھر میں پھیل چکی ہے. ملک کی تقریباً تمام ریاستوں میں اس تنظیم کے 150 چیپٹرز کھل چکے ہیں, اور اب جرمنی میں بھی ایک شاخ قائم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ مسلم اراکین میں اگرچہ عرب اور افریقی خواتین کے ساتھ ساتھ فلسطینی امریکنز بھی شامل ہیں, لیکن سب سے زیادہ تعداد جنوبی ایشیائی مسلم خواتین خصوصاً امریکہ میں رہنے والی پاکستانی خواتین کی ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے پاسداران انقلاب کے دو تفتیش کنندگان پر ویزے کی پابندیاں نافذ کر دی ہیں. بائیڈن ہیرس انتظامیہ کے آغاز کے بعد سے کسی ایرانی عہدیدار یا ادارے کے خلاف لگائی جانے والی یہ پہلی تعزیرات ہیں. ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ ان دو افراد پر جن کے نام علی ہمتیان اور مسعود صفدری ہیں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ تعزیرات عائد کی گئی ہیں. ان خلاف ورزیوں میں ایزا رسانی اور سیاسی قیدیوں اور 2019 اور 2020 میں مظاہروں کے دوران حراست میں لیے جانے والے لوگوں کے خلاف ظالمانہ غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک شامل ہیں. ان تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں افراد اور ان کے قریبی اہل خانہ کے امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہوگی. یہ کارروائی اسی دن کی گئی ہے جس روز ایران نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جاوید رحمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی. ان کی رپورٹ میں انسانی حقوق کی متعدد قابل مذمت خلاف ورزیوں کی تفصیلات بتائی گئی ہیں, جن میں پرام مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورسز نے پرتشدد رد عمل ظاہر کیا, جبکہ ان کی کوئی تفتیش بھی نہیں کی گئی اور نہ ہی احتساب کیا گیا. اس میں اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اعتراف جرم کرانے کے لیے تفتیش کنندگان نے حراست میں لیے گئے افراد کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں بھی کی. ایک بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے دو تفتیش کنندگان کے خلاف تعزیرات لگا کر امریکہ جو پیغام دینا چاہ رہا ہے وہ واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ ان لوگوں کے خلاف احتساب کے عمل کو بڑھانے کا عہد کیے ہوئے ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں. یہ بات نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے معاملے میں صادق آتی ہے. حالیہ ہفتوں میں امریکہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہے تاکہ ایران سے متعلق جوہری معاہدے میں جسے جے سی پی او اے کہا جاتا ہے باہمی واپسی کا مقصد حاصل کیا جا سکے. ترجمان پرائس نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک جانب سفارتکاری کو اپنا سکتا ہے اور دوسری طرف اپنی اقدار کے مطابق کام کر سکتا ہے اور انہیں سربلند رکھ سکتا ہے. اور یہ بات ہماری اقدار سے ہم آہنگ ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ انسانی حقوق کی اس قسم کی سنگین خلاف ورزیوں کے جن میں یہ افراد ملوث تھے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ہم یقیناً دونوں کام سر انجام دے سکتے ہیں. اپنے بیان میں وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اس قسم کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے لیے جواب دہی کی خاطر ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی سرگرم عمل ہوں گے. امریکہ ایران کے اندر لوگوں کے حقوق کی حمایت جاری رکھے گا اور اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ ایرانی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ احترام اور وقار کے ساتھ پیش آئے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.